Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa alillah. Amma ba'dallahu hakim fi Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La taksabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Karbala aur Imam Hussain alaihi salatu wassalam apne maqasid ke hawale se zinda hain aur hamesha zinda rahenge. Isliye Karbala zinda hai aur zinda rahegi kyunki uske jo usool hain wo insani usool hain. انسانی اصول انسانی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں, فطرت تبدیل نہیں ہوتی, اس لیے یہ اصول ہمیشہ رہنے والے ہیں. کسی دور میں بھی یہ اصول بدلیں گے نہیں. کربلا جو ہمیں درس دیتی ہے ان میں سے مختلف درس اور اس کی شاخیں کچھ آپ کے سامنے موضوعات بحث میں آئے ہیں. اس میں ایک اہم موضوع کربلا کے سیاسی درس, سیاسی پیغامات. سب سے پہلے تو اس لفظ سیاسی کو سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے ہاں لفظ سیاست بھی خراب ہو گیا. سیاست کی معنی ہمارے ہاں جھوٹ, دھوکے بازی, اپنا پیٹ بھرنا, اپنی جیب بھرنا, اس طرح سے سیاست کی معنی کی جاتی ہے. لیکن حقیقت میں سیاست یہ سیاست نہیں ہے. معاشرے کو صحیح طریقے سے چلانے کا نام سیاست, یعنی معاشرے کی مینجمنٹ, معاشرے کو کیسے مینیج کیا جائے. ظاہر ہے کہ کسی چیز کو چلانا ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا جس کی طرف چلایا جائے گا. بغیر مقصد کے تو کوئی چیز نہیں چلتی. تو معاشرے کا مقصد جو قرآن مجید بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ توحیدی ہو جائے. معاشرہ توحید کی بنیاد پہ چلے, معاشرے سے شرک دور ہو جائے. توحیدی معاشرہ بننا ہی مقصد ہے, اور اس مقصد کی طرف جو طریقہ لے جائے معاشرے کو اس کو سیاست کہتے ہیں, اسلامی سیاست. اس لیے سیاسی جب ہم درس لینا چاہتے ہیں کربلا سے اور پیغامات, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس دور میں امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تو اس دور کی سیاست کیا تھی, اور امام حسین علیہ السلام اس میں کیا اصلاح اور تبدیلیاں لانا چاہتے تھے, اور ان میں بنیادی اصول کیا ہے سیاست. اس سے پہلے کہ اس بحث میں آگے جو ہے بڑھے, یہیں سے ہم اپنا پہلا اصول بناتے ہیں کہ اسلام کی سیاست کا پہلا اصول توحید, شرک سے دوری. یہ توحید اور شرک, آپ کہیں گے اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو خالص مذہبی دینی مسئلہ ہے. نہیں, جیسے توحید خالص دینی مسئلہ ہے, سیاست بھی خالص دینی مسئلہ ہے. سیاست کو اگر دین سے باہر نکالیں گے تو پھر وہی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, جھوٹ اور دھوکے بازی اور اس طرح. لیکن حقیقی سیاست وہی ہے جو توحید کے تحت اپنا کام کرے, جو توحید کے اصول کی بنیاد پر اپنا کام کرے, وہی سیاست ہے. توحید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ توحید کی مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں. ایک تو توحید وہ ہے جس پر انسان کو ایمان ہونا چاہیے, کہ خدا جیسی ذات کسی اور کے نہیں ہے، خدا جیسا وجود کسی اور کا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ذات. اس کی صفات اس کی اپنی ہیں، یہ کہتے ہیں توحید صفات. جس طرح کا اس کا عمل ہے کہ اپنی طاقت سے وہ عمل کرتا ہے، اس طرح کا کسی کا اور عمل نہیں ہے. توحید الوہیت، یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ہو گیا وہ توحید جس پر ایمان، وہ توحید جس پر عمل ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے توحید عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اطاعت سوائے خدا کے کسی اور کے نہیں. اسی طرح سے توکل صرف خدا پر، محبت صرف خدا پر. اس طرح کی توحید یہ عملی توحید ہے. اسی میں یہ جو ہم نے کہا کہ اطاعت صرف خدا کی ہونا چاہیے، اسی حوالے سے اگر انسان کی زندگی اسی نقطے پہ ہو تو انسان کی پوری زندگی توحیدی بن جاتی ہے اور پورا معاشرہ توحیدی بن جاتا ہے. انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھے تو عبادت ہے، روزہ رکھے تو عبادت ہے، دکان پہ بیٹھے تو عبادت نہیں ہے، زراعت کرے تو عبادت نہیں ہے، تجارت کرے تو عبادت نہیں ہے، نوکری کرے تو عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی نوکری یہی تجارت اس نیت سے ہو کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ حلال رزق کماؤ، اس نیت سے ہو تو یہ بھی پھر عبادت بن جاتی ہے. اس لیے کہ اطاعت خدا ہے. خدا کی اطاعت کیوں ہے؟ کیوں کسی اور کی اطاعت نہیں؟ دیکھیں والدین کی اطاعت ہے، لیکن اس لیے کہ خدا نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نیت سے والدین کی اطاعت کرنا کہ خدا نے کہا ہے، یہ بنیادی طور پہ والدین کی اطاعت نہیں ہے، خدا کی اطاعت ہے. اسی طرح سے خدا نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. اس نیت سے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرنا یہ ان کی اطاعت نہیں ہے، یہ خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ خدا کے حکم کے مطابق ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کیوں؟ کیوں اس کی اطاعت؟ عقلی طور پہ اگر آپ سوچیں تو معلوم ہوگا کہ جو چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے تو مالک کو حق ہے اس کے اوپر حکم چلانے کا. مالک کے بغیر کوئی اس پر حکم نہیں چلا سکتا، نہیں چلانا چاہیے اس کو، عقل یہی کہتی ہے. مثلا آپ کا گھر ہے، اس گھر پہ کس کا حکم چلنا چاہیے؟ جو مالک ہے اس کا یا پڑوسی کا؟ جو مالک ہے، اس لیے ملکیت اس کی ہے. جب ملکیت اس کی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. ایک پین ہے آپ کے پاس، آپ اس سے چاہے تو لکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کو چاہے تو توڑ بھی سکتے ہیں. کوئی اور اس کو توڑے تو یہ جرم ہو جائے گا. کیوں؟ ہاتھ ویسے ہی ہیں، انسان ویسا ہی ہے. ظلم اس لیے ہو جائے گا کہ مالک نے نہیں توڑا. مالک اگر توڑے تو اس کو حق ہو. اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز پر جو حکم چلتا ہے مالک کا. اب جب ایسا ہے تو اس پوری کائنات کا مالک خدا ہے. وللہ میرا اس سماوات و الارض، زمین آسمان جو کچھ اس میں ہے وہ سب خدا کی ملکیت ہے. جب حق سب خدا کی ملکیت ہے تو پھر حکم بھی خدا کا چلنا چاہیے. اس لیے کہ حکم ہمیشہ مالک کا چلتا ہے، مالک پوری کائنات کا اللہ ہے. جب یہ ہو گیا تو اب حکم صرف خدا کا چلنا چاہیے کیونکہ مالک وہی ہے. پھر حاکم کون ہو؟ کیونکہ حاکم کے حکم چلاتا ہے، چاہے اس کو آپ نام کیوں بھی دے دیں. اس دور میں اگر رسول نام دے دیں جو رسول جو حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، امام نام دے دیں، آج کے دور میں ولی فقیہ نام دے دیں، صدر نام دے دیں، جو چاہیں آپ نام دے دیں. جب مالک خدا ہے تو پھر حاکم کون بن سکتا ہے؟ حکومت کس کا، حکم کس کا چلے گا؟ سب سے پہلے اللہ کا چلے گا، یا جس کو اللہ نے اپنی طرف سے جانشین بنایا ہو، کسی اور کا نہیں چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. اس لیے اس کائنات میں حکومت کا حق صرف خدا کو ہے. انسان اس کی ملکیت ہے، جانور اس کی ملکیت ہے، زمین اس کی ملکیت ہے، یہ نعمتیں اس کی ملکیت ہیں، اس لیے حق حکومت بھی صرف خدا کا ہے، اس لیے کہ مالک وہی ہے۔ اب وہ مالک خود چلائے حکومت اس کی مرضی ہے، اپنا نمائندہ بھیجے اس کی مرضی ہے۔ اس لیے جو حکومت ہے یہ بھی جا کے توحید کا حصہ بنتی ہے۔ اگر انسان اسی سیاست کو، اسی حکومت کو اس طرح سے چلائے کہ چونکہ خدا نے حکم دیا ہے، وہ اجازت دی ہے، تو سیاست بھی عبادت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر حق حکومت خدا کا ہے یا خدا کے نمائندے کا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اگر ہٹ جائے، کوئی ایسا آ جائے جو کوئی بھی اور طریقہ اپنائے، حق حکومت خدا کو نہیں ہے، حق حکومت جو ہے بادشاہ کو ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ بادشاہ کو حق حکومت کہاں سے آ گیا؟ مالک خدا ہے، حق حکومت بادشاہ کو کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو مالک نہیں سمجھتے، بادشاہ کو مالک سمجھتے، یہ شرک ہو گیا۔ حق حکومت صدر کو ہے، صدر مالک ہو گیا، یہ شرک ہے۔ حق حکومت وزیر اعظم کو ہے، یہ شرک ہو گیا۔ تو جو بھی خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے اس کی حکومت تو توحید ہے، اور جو بھی اس کے علاوہ ہے وہ شرک ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم، کافی دیر سے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، شاید جو ہے تھک گئے ہیں، ایک دعا اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم۔ حکومت بادشاہ کو ہے، نہ حق حکومت صدر کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے، نہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو ہے، کسی کو بھی حق حکومت نہیں سوائے خدا کے یا خدا کے جانشین کے۔ رسول اکرم کے بعد جو صورتحال بنی وہ بھی یہی بنی، امت جو ہے وہ اس سے جو حق حکومت خدا کا تھا اپنے ہاتھ میں لے بیٹھی، اور معاملہ یہاں سے خراب ہونا شروع ہوا۔ رسول اکرم کے دور میں یہ توحیدی معاشرہ تھا، اس لیے کہ اس پر توحید حاکم تھی۔ اب یہ توحید کی حکومت ختم ہونے لگی، اور اب یہ شرک کا دور شروع ہوا۔ شرک کا مطلب یہ نہیں کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، شرک اطاعت، شرک حکومت، اس لیے کہ حکومت خود ایک توحیدی حکومت ہے، حاکمیت خود ایک توحیدی حاکمیت ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا میں آئے ہیں تو یہ معاشرہ اس سیاسی لحاظ سے شرک کا معاشرہ، حکومت کے حوالے سے شرک کی حکومت، خدا کے مقابلے میں خود حکمران بن بیٹھے تھے۔ یزید سے پوچھے کہ تمہیں حق حکومت کہاں سے ملا، کیسے حکمران بنے؟ جی میرے ابا نے مجھے بنایا، ابا کو کہاں سے بنایا؟ ولی علی علیہ السلام سے لڑ کے اور امام حسن سے لڑ کے لے لیا تھا، وہ لڑ کے تو کوئی مالکیت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی حق حکومت نہیں ہے، خدا نے نہیں بنایا۔ جب خدا نے نہیں بنایا، شرک کی حکومت، بادشاہت شرک کی حکومت ہوتی ہے، بادشاہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ عجیب صورت حال یہ ہے کہ امام حسین نظام بادشاہت کے خلاف انہوں نے قیام کیا، بادشاہ سے ٹکرائے، بادشاہت سے ٹکرائے، اور آج ہم کہتے ہیں حسین بادشاہ۔ بھائی مجھے حسین بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ امام حسین تو بادشاہت کے نظام کے مقابل کھڑے تھے، اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ ہمارے یہاں چونکہ ہمارے جو نظام نظر میں معنویت روحانیت نہیں ہے، ہم مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اور شہنشاہ کے بڑی جو ہے وہ مقام اور حیثیت ہے، تو امام حسین کو بھی کہہ دیتے ہیں بادشاہ. نہیں، امام حسین بادشاہت کے لیے نہیں آئے، امام حسین بادشاہت کو توڑنے کے لیے آئے. اس لیے حسین بادشاہ نہیں ہے، حسین ولی ہے، حسین امام ہے، حسین ہادی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے آئمہ کے لیے استعمال کیے ہیں، ہمیں ان طرح کے وہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. بل امام حسین اس شرک کی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یعنی کہ اسلام کی سیاست میں یا تو توحید کی حکومت ہے یا شرک کی حکومت ہے، تیسری کوئی حکومت نہیں، یا توحید یا شرک. یہ شرک کی حکومت تھی، امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف کربلا میں آئے. دو اقوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور ایک امام حسین علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے مسلمانوں کو آزاد چھوڑا کہ وہ توحید سیکھیں، لیکن ان کو شرک سیکھنے کی اجازت نہ دی، وہ نتیجے میں شرک ان پر مسلط کر دیا. یہ بہت اچھا جملہ ہے، آپ اس کو اچھے طرح سے سمجھیں. بنی امیہ نے اجازت دی کہ مسلمان توحید سیکھیں، لیکن شرک کو سمجھنے کی اجازت نہ دی، نتیجے میں انہوں نے شرک کو امت کے اوپر مسلط کر دیا. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شرک کیا ہے؟ اس شرک میں اہم ترین شرک ہے یہ حکومت والا شرک ہے. یہ معاشرے کو سمجھنے نہیں دیا. جب معاشرے کی سمجھ سے یہ نکل گیا کہ کوئی توحیدی حکومت بھی ہوتی ہے، کوئی شرک کی حکومت بھی ہوتی ہے، تو نتیجے میں بنی امیہ نے شرک مسلط کر دیا اور مسلمان سمجھے کہ یہ بھی توحید ہے، بادشاہ بھی توحید ہے، جبکہ بادشاہ شرک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سیاست کی بنیاد توحید ہے. امام حسین علیہ السلام ان کا خطاب جو منزل بیضا پہ ہے اور کے لشکر کے سامنے، آپ نے شاید وہ سنا ہوگا، میں پورا نہیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا. من رعا سلطان زائرا مستحلا لحرم اللہ ما کسن لعہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ. اگر آپ ایسے بادشاہ کو دیکھیں جو اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، اللہ کے وعدے توڑتا ہے، رسول اللہ کی طریقے کی مخالفت کرتا ہے، پھر بھی کوئی آدمی اگر اس کے خلاف زبان اور عمل سے تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کرے، فحقاً اللہ یدخلہ مدخلہ، اللہ بحق ہے اس خاموش انسان کو بھی بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ڈال دے. پھر آپ فرماتے بد لزم کا آتش شیطان. یہ جو بنی امیہ ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر دی ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی. یہی وہ اصول ہے جو اسلام کا اصول ہے، توحید. توحید کیا مطلب؟ جس کو خدا کی طرف سے اجازت ہے حکم دینے کی اسی کی اطاعت. انہوں نے کیا کیا ہے؟ شیطان کے جا کے اطاعت کی ہے، جبکہ شیطان کی اطاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہ جو بادشاہت چلتی ہے یہ ہمیشہ شیطان کے حکم کے تحت چلتی ہے. بادشاہت کبھی اسلام کے حکم کے تحت نہیں چلتی، بادشاہت کبھی خدا کے حکم کے تحت نہیں چلتی. بادشاہت چلتی ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ بادشاہ اللہ کے اطاعت کو ترک کر دیتا ہے اور شیطان کی اطاعت شروع کر دیتا ہے، اس کا نام ہے بادشاہ. تو امام حسین علیہ السلام نے توحیدی معاشرہ بنانے کے لیے کربلا میں تشریف لائے. تو اسلام کی اور درس جو ہے کربلا کا، پہلا یہ سیاسی درس کہ معاشرہ توحیدی ہونا چاہیے اور حکومت حق حکومت اسی کو ہے جس کو خدا نے بنایا. یہ پہلا جو ہے وہ. دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں کربلا کے اس میں وہ ہے عدالت سے محبت اور ظلم سے دشمنی. امام حسین اس پوری تحریک میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عدالت کے لیے اٹھے اور ظلم اس کی خاتمے کے لیے. عدالت سے محبت, ظلم سے دشمنی. یہ اگر آپ عدالت دیکھنا چاہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں تو اس عدالت کو سکھانے والے رسول اکرم اور پھر امام حسین کے اندر یہ عدالت اس طرح سے گھل مل گئی ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ہر چیز میں عدالت. میں آپ کو لے جاتا ہوں رسول اکرم کی زندگی میں. عدل کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا دینا, جس کا جتنا حق ہے اتنا دینا عدل, اس حق سے زیادہ دینا احسان ہے, کم دینا ظلم یا نہ دینا ظلم. مثلاً آپ بازار میں گئے, ایک مزدور کے لے آئے, کہا کہ یہ ایک دن کام کرنا ہے, اس سے طے ہوا کہ یہ کام کرنا ہے, شام کو آپ کو 500 روپے دے دیں. اس نے کام کیا تو اس کا حق 500 روپے. 500 روپے دیں گے تو عدل ہے, 500 سے زیادہ دیں گے 600 تو یہ احسان ہے, 500 سے کم دیں گے یا نہیں دیں گے تو یہ ظلم ہے. تو عدالت یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے وہ حق دینا. رسول اکرم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے, امام حسن امام حسین دونوں چھوٹے تھے, سوئے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام یہ چاروں سوئے ہوئے تھے. رسول اکرم جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن اٹھے اور رسول اکرم کو بابا کہتے تھے. یہ بھی آپ آداب دیکھ لیں کہ امام حسن اور امام حسین رسول اکرم کو بابا کہتے تھے, امام حسن علی علیہ السلام کو ابو الحسین کہتے تھے اور امام حسین ابو الحسن کہتے تھے. امام حسن علیہ السلام اٹھے تو کیا کہ بابا پانی. تو رسول اکرم نے دیکھا کہ پانی تو نہیں ہے لیکن کاسا پڑا ہوا ہے, بکری بھی تھی. تو رسول اکرم گئے, اس بکری میں سے دودھ نکالا اور واپس آئے. جب واپس آئے تو امام حسین بھی اٹھ چکے تھے اور کہا کہ بابا پانی. رسول اکرم نے جب وہ پیالہ آگے بڑھایا تو امام حسین نے آگے ہاتھ بڑھایا. کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین چھوٹے ہیں, امام حسن بڑے ہیں, لیکن پہلے امام حسن نے مانگا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم نے کہا کہ فرزن حسین تمہارے بھائی نے پہلے مانگا ہے اس لیے پہلے اس کو. یہ دیکھیں عدالت کا کتنا بلند ترین درجہ ہے. معمولی سے معمولی چیزوں میں بھی عدالت سکھانا کہ پہلے اس نے مانگا ہے, آپ نے بعد میں مانگا ہے, حالانکہ آپ چھوٹے ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ چھوٹا بڑا نہیں. جس نے پہلے مانگا حق پہلے اس کا زیادہ ہے, عدل یہ ہے کہ پہلے اس کا. اگر اجازت دے تو ایک جو ہے مثال آپ کی خدمت میں عدل کی جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کے پاس مہمان آئے جس میں ایک باپ ایک بیٹا تھا. مولا نے ان کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد جو ہے مولا نے پانی لیا اور اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھی کہا کہ پانی لے. آپ نے مہمان کا وہ جو آئے تھے دونوں اس کے باپ جو تھا اس کے ہاتھ دھولا اور جو حضرت محمد حنفیہ تھے اس نے بیٹے کے ہاتھ دھولا. تو اس بیٹے نے کہا کہ بولا بابا کے تو آپ نے حق بولا ہے اور میرے آپ نے نہیں بولا ہے. تو مولا نے کہا کہ عزت اور احترام میں بھی عدالت ہونا چاہیے. تمہارا بابا ہے, تم بیٹے ہو, اس لیے میں نے تمہارے بابا کے ہاتھ دھلائے اور میرے بیٹے نے تمہارے بیٹے کے ہاتھ دھلائے. یہ دیکھیں آپ کتنی حد تک جو ہے وہ عدالت ہے. سیاسی عدالت تو ایک طرح, زندگی کے ہر معمولی سے معمولی چیز میں بھی عدالت ہے کہ اس کا حق یہ ہے, باپ کا حق یہ ہے, بیٹے کا. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ عدالت رسول اکرم سے سیکھی. اب ان کی زندگی میں کتنی حد تک عدالت آ گئی, یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ہے. اور اندازہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں. مولا سے ایک آدمی مانگنے آیا کہ فرزند رسول میرے اوپر دیت واجب ہو گئی ہے, یعنی قتل کے نتیجے میں جو جرمانہ لگتا ہے تو مجھے آپ دے دیں. تو مولا نے کہا کہ میں تم سے تین سوال کروں گا, اگر تم نے تینوں کے صحیح جواب دے دیے تو پورے دیت دوں گا, اگر دو کے جواب دے دیے تو دو تہائی دوں گا, اگر ایک کے تو ایک. تو اس نے کہا مولا آپ مجھ سے سوال کریں, میں کیا جواب دوں گا. مولا نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, المعروف بقدر معرفتہ, کسی کے ساتھ اگر احسان کرے تو وہ بھی اس کے معرفت کے مطابق ہونا چاہیے. سخاوت بھی ایسا نہیں کہ بس دے دے, نہیں, جس کا جتنا معرفت ہے جس کی اتنی اس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے. معرفت کم ہے تو کم نیکی, معرفت زیادہ ہے تو زیادہ نیکی. المعروف بقدر معرفتہ, ہی معرفت دیکھنا چاہ رہے تھے. مولا انہوں نے کہا چکے جی, مولا پوچھے. تو مولا نے کہا کہ انسان کی عزت کس چیز میں ہے, عزت کس چیز میں. تو اس نے کہا مولا العلم مع الحلم, علم ہو اس کے ساتھ ساتھ برداشت, علم اس کے ساتھ ساتھ برداشت, یہ انسان کی زندگی کی عزت ہے. مولا نے کہا تم نے صحیح کہا, اگر کسی انسان کے پاس یہ بھی نہ ہو تو پھر. تو اس نے کہا المال مع السخاوۃ, مال ہو اس کے ساتھ ساتھ سخاوت ہو. تو مولا نے کہا تم نے یہ بھی ٹھیک کہا, اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو پھر, اگر اس کے پاس علم اور برداشت نہیں ہے اور پھر جو ہے اس کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ وہ سخاوت کر سکے. تو اس نے کہا مولا الفقر مع الصبر, اس کے پاس فقر ہو لیکن صبر ہو اس کے پاس. مولا نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر. دیکھیں تین سوال ہو گئے, پہلا کیا نتیجہ کیا جواب, ایک علم کے ساتھ برداشت, دوسرا مال کے ساتھ سخاوت, تیسرا فقر ہو غربت ہو لیکن صبر ہو. تین سوال ہو گیا, مولا چوتھا سوال پوچھ رہے ہیں, اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر. تو اس نے کہا بولا پھر تو ایسے بندے کو زمین کے اوپر نہیں چلنا چاہیے, زمین کے اندر ہی جانا چاہیے. میں نے اس کو زندہ رہنے کہا. مولا نے کہا تم نے جو ہے وہ سچ کہا. مولا نے اس کو پوری جو ہے دیت دی تین سوال کے بدلے میں, اور پھر مولا نے اپنی آبا اور انگوٹھی اس کو دے دی. یہ چوتھے سوال کے جواب. تو یہ مولا کی جو ہے وہ عدالت کہ پوری زندگی میں آپ کو ہر چیز میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عدالت نظر آئے گی. ظلم کے بھی بہت سارے, جو سیاسی ظلم ہے, اقتصادی ظلم ہے, معاشرتی ظلم ہے, آپ وہ خطبہ پڑھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 58 ہجری میں معاویہ کے انتقال سے 2 سال پہلے مکے میں حج کے موقع پہ فرمایا ہے, تو اس میں بہت ساری ظلم گنوائے ہیں. بنی امیہ کی حکومت کے بہت سارے ظلم گنوائے ہیں. اس میں سے پہلا ظلم یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو عام عوام ہے اس کو بنی امیہ نے اپنا غلام بنا دیا ہے. یہ سماجی ظلم ہے. سماج میں عزت صرف بنی امیہ کی ہے, باقی سب جیسے کہ اس کے غلام ہیں. یہ سماجی ظلم ہے. پھر جو ہے اقتصادی ظلم کی طرف آپ جو ہے اشارہ فرمایا اور کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جس کے جو کام ہے اور جو محنت ہے اس پر بھی بنی امیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. جو ذریعہ آمدنی ہے اس پر بنی امیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. پھر مولا کہتے ہیں کہ تم شہروں میں دیکھتے ہو کہ غریب فقیر مسکین اپاہج یہ سارے بھیک مانگتے پھرتے ہیں, کسی کو ان پر رحم نہیں آتا. یہ اقتصادی ظلم. اسی طرح سے مولا نے بہت سارے ظلم آپ اس کو اس میں پڑھے, بہت اچھا خطبہ ہے گنوائے بنی امیہ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ ظلم گنوا رہے ہیں کہ اس حکومت کے ظلم یہ ہیں. تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم یہ ظلم یہ ظلم. اس کا مطلب یہ کہ میں عدالت کے لیے اٹھا ہوں, اس ظلم کو خاتمے کے لیے اٹھوں. تو یہ دوسرا اصول ہے جو کربلا نے ہمیں دیا. پہلا اصول توحید, شرک کا خاتمہ. سیاست میں شرک نہیں, سیاست پوری کی پوری توحید کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. نمبر دو عدالت کا قیام, ظلم کا خاتمہ. اس ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, تیسری چیز کی طرف آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عدالت, اسی پوری جو ہے وہ گفتگو سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا, عدالت کون کر سکتا ہے؟ عدالت وہی کر سکتا ہے جس کی اپنی پوری زندگی میں عدالت ہو. اگر اس کی زندگی میں عدالت نہ ہو, ایسے نعرہ لگایا عدالت کا, وہ عدالت نہیں کر سکتا. لیکن ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ایک وڈیرا ہے گاؤں میں, چودھری ہے, اپنے کسانوں پہ ظلم کرتا رہتا ہے اور پھر الیکشن میں پہنچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جی میں سب کو عدل فراہم, انصاف فراہم کروں گا. اس کی اپنی زندگی میں انصاف نہیں ہے, کہاں سے انصاف فراہم کرے گا؟ انصاف کون فراہم کر سکتا ہے, کون دے سکتا ہے؟ نعرہ تو ہر کوئی لگا سکتا ہے, عدل و انصاف کون دے سکتا ہے جس کی اپنی پوری زندگی میں عدل ہو اور اس حد تک کہ اس کی سخاوت بھی عدل کی بنیاد پہ ہو. وہی ہمارے یہاں نواب ہے, سردار ہے, وغیرہ ہے, چودھری ہے, جب اس کا باپ گزر گیا تو اس کی تین بہنیں تھیں, دو بھائی تھے. باپ کی ملکیت جو ہے وہ دونوں بھائیوں نے قبضہ کر لیا, بہن پہ ظلم کیا, بہن کو ملکیت نہیں دیتے. اور اب وہی انسان جو بہن کا جو ملکیت کھائے بیٹھا ہے, وہ آ کے الیکشن میں کہتا ہے کہ میں سب کو عدل و انصاف فراہم کروں گا. یہ اپنی بہن کو انصاف نہیں دیتا تو ہمیں کہاں سے انصاف ہے؟ یہ دھوکے بازی ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. نعرہ ہر ایک آدمی کا اچھا ہوتا ہے, سیاست میں کسی کا نعرہ برا نہیں ہوتا سوائے ٹرمپ کے. سوائے ٹرمپ کے سیاست میں کسی کا نعرہ برا نہیں ہوتا. دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو نعرہ لگا رہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے. جو اپنے کسانوں پہ ظلم کرتا رہتا ہے 24 گھنٹے, جو اپنی بہن پہ رحم نہیں کرتا اس پر ظلم کرتا ہے, وہ کسی اور کے ساتھ انصاف کہاں سے فراہم کرے؟ اسی طرح سے ایک سرمایہ دار ہے, اس کا بہت بڑی کارخانے ہیں, مل ہے, انڈسٹری ہے. اس کے اگر آپ مزدور دیکھیں اس انڈسٹری کے, تو ان پہ حق نہیں ملتا ان کا جتنی وہ محنت کرتے ہیں. ہمیشہ غریب, ہمیشہ مسکین. اور یہی انڈسٹریلسٹ اور یہی جو ہے وہ کارخانے کے مالک الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. بھائی اگر آپ نے خدمت کرنی ہو تو اپنے مزدوروں کی کرو نا, تاکہ 24 گھنٹے تمہارے کام کرتے ہیں. اس کی خدمت نہیں, آپ کی خدمت کریں گے, ان کو انصاف فراہم نہیں کرتے, ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا؟ ہر پارٹی جو پاکستان میں آتی ہے وہ یہ ہم سب لوگوں کو انصاف ان کے دروازوں تک پہنچائیں گے. میں تمہارے کو دروازے پہ انصاف نہیں ہے تو کسی اور کو دروازے پہ کہاں پہنچائے. اس لیے اسلام کی سیاست کا دوسرا بنیادی اصول جو ہے یہ عدل سے محبت, عدل کے لیے جدوجہد, ظلم کا خاتمہ. ایک جملہ اس میں اور ضرور عرض کروں گا, تیسری جو ہے اس نقطے پہ آتا ہوں. یہ جو عدل کا قیام ہے یہ پوری تاریخ تشیع میں خاص طور پر آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو تحریک ان کی تھی ان کا نعرہ ہی عدالت تھا, اور یہی وہ عدالت ہے جس کی بنیاد پہ صرف شیعہ نہیں, اہل بیت کے پاس پھر اہل سنت بھی آتے تھے, وہ بھی حمایت کرتے تھے, غیر مسلم بھی حمایت کرتے تھے. اس حمایت کی بنیاد کیا تھی؟ اہل سنت والے کیوں آ رہے تھے؟ حالانکہ بتایا کہ یہ اس طرح کی خلافت کو نہیں مانتے جس کو وہ مانتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا نظریہ دین کے حوالے سے, اس حوالے سے جو بھی ہو, لیکن عدل اگر ہمیں کوئی دے سکتا ہے تو یہی کرا. میں آپ کو اس جو ہے سیرت کے نمونے کی طرف لے جا رہا ہوں. صدیر سیرفی کوفے کا تھا, وہ امام علیہ السلام کے پاس آیا مدینہ میں, اور یہ وہ دور تھا جب بنی امیہ جو ہے کمزور ہو رہے تھے, بنی عباس ابھی آئے نہیں تھے تو حکومت کمزور تھی, وہ حکومت کی نظریں جو ہے وہ امام پر اتنی سخت نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے اس حکومت کے خلاف, اب تو کمزور ہو گئی. مولا نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی 50,000. تو مولا نے تعجب سے پوچھا 50,000؟ تو اس نے کہا, اس نے سمجھا کہ شاید میں کم بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں مولا 1,00,000. تو مولا نے پھر تعجب سے پوچھا 1,00,000؟ تو اس نے کہا نہیں مولا آدھی دنیا. تو جا رہے تھے مولا اور وہ تو ایک باقیوں کا ریوڑ گزر رہا تھا. مولا نے کہا اگر اتنی بھی ہوتے میرے ساتھ افراد تو میں قیام کرتا. اس نے کہا کہ میں نے گنے تو 17 یا 18 تھے. یہ صدیر سیرفی کوئی سادہ آدمی نہیں ہے, مولا کا شاگرد ہے. کیوں کہتا ہے آدھی دنیا؟ ایسے ہی ہماری طرح تو نہیں پڑھا دیتا جیسے مرشد کو ہم پڑھا دیتے ہیں, خامخا اس کے معجزات مشہور کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتا, مرید اڑاتے ہیں اسے. صدیر صاحب ایسا آدمی نہیں تھا. کیوں کہتا ہے آدھی دنیا؟ اس لیے کہ وہ آدھی دنیا وہ گن رہا ہے جو امام کی حمایت میں ہے. امام کے لیے سر دینا, جان دینا, معرفت کا وہ درجہ وہ نہیں دیکھ رہا, وہ صرف وہ دیکھ رہا ہے کہ آدھی دنیا امام کی حمایت میں ہے. اب اس آدھی دنیا میں کون شامل ہوگا؟ آدھی دنیا میں شیعہ بھی, سنی بھی, یہ سارے. کیوں شامل ہوئے یہ؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عدل و انصاف اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو یہ اہل بیت کا ہی کرامہ ہے. اس لیے پوری جو تاریخ اہل بیت ہے اس میں یہ عدالت کے لیے قیام, عدالت کا قیام یہی سیاسی تحریک کا بنیاد ہے. یہ دوسرا جو ہے اصول ہوا جو کربلا سیاسی جو ہے درس اور جو ہے پیغام ہمیں دیتے. تیسرا اصول جو ہے وہ عزت کا اصول ہے. عزت کا اصول, عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا, اپنی عزت ہر حال میں قائم رکھنا, یہ بہت اہم ہوتا ہے. آج کل دیکھیں آپ ہماری سیاست میں جو ہے سیاست دانوں کو ٹی وی پر ادھر ادھر کتنا الٹا سیدھا کہا جاتا ہے. اب تو مشہور ہو گیا ہے کہ جی ایک شیر ہے ایک کتا ہے, شیر کتا. وہ کہتے ہیں اس شیر سے تو کتا ہی اچھا تھا. اتنی حد تک جو ہے, لیکن کسی کو کوئی عزت کے لحاظ سے بھیٹ بن گئے, جبکہ ان العزت للہ ہے, عزت صرف خدا کے لیے ہے والے رسول ہی اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. مومن ہمیشہ صاحب عزت رہتا ہے. اگر کوئی ایسی حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان کی ایک طرف تو جو ہے وہ عزت کی زندگی ہے وہ ذلت کی زندگی میں تبدیل ہو رہی ہے اور دوسری طرف موت ہے, تو اسلام کا سیاسی پیغام یہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے
موت. ایک دفعہ سب آپ پڑھیں
شائبہ تک معمولی تھا, جھوٹ بھی نہیں ہوتا. एक मौला की कौल की तरफ आपको जो है वो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मौला मक्के से जा रहे हैं कर्बला कूफे की तरफ, मक्के से निकले, छोटा सा खुतबा दिया था, छोटा सा खुतबा दिया था एक लाइन का। मौला ने कहा कि जो अपने आप को तलवारों के आगे तैयार कर ले और जो नेजे के जख्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो वो हमारे साथ चले। यानी क्या, कोई नहीं कहा कि हम हुकूमत के लिए जा रहे हैं, कोई हमें इतनी चीजें मिलेंगी, आपको भी वो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम जो है इसको जो है वो बड़ा कोई जो है आज के दौर का जैसे कहेंगे जी लंदन बना देंगे आप तो जो बादशाह में नहीं कुछ नहीं। सीधा सीधा सियासत में ऐन, सियासत में ऐन मानवियत और रूहानियत, ऐन दयानत, दयानत यह है कि जी हम जहां जा रहे हैं वो कोई आराम और सुकून का रास्ता नहीं, जो अपने आप को तैयार कर चुका है कि तलवारों के सामने मैं आ सकता हूँ, नेजे के जख्म बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर कर सकता है तो हमारे साथ चले वरना न चले। सियासत हमेशा दयानत की बुनियाद पर होना चाहिए, सच की बुनियाद पर होना चाहिए, ये झूठ की बुनियाद पे सियासत नहीं है, सियासत के नाम पे धोखेबाजी है। आप फिर देखें आगे, उससे मालूम होता है कि दुरुस्त सियासत हमेशा मानवियत की बुनियाद पे ही हो सकती है, जिसकी रूहानियत मजबूत हो वही सही सियासतदान बन सकता है, जिसकी रूहानियत मजबूत ना हो वो कभी सियासतदान सही नहीं बन सकेगा। यानी अगर किसी को सियासत में आना है तो सबसे पहले अपनी रूहानियत दुरुस्त करे, इतनी दुरुस्त करे कि जिस माहौल में जा रहा है उस माहौल में अपना ईमान, अपनी दयानत, अपना सच, अपना हक कायम रख पाएगा कि नहीं। आजकल की सियासत बहुत बुरी सियासत है, किसी भी आप ऐसी महफिल में जाएं जो जहां पे एक दो एमपीए एमएलए वगैरह आए हुए हो और उनकी निजी कोई हो तो आप देखेंगे वहां पे क्या सूरत हाल है। इसमें अगर जो है वो सादा मुसलमान मोमिन चला जाए तो उसी का हिस्सा बन जाता है, ऐसे आदमी को सियासत में नहीं जाना चाहिए। सियासत में उसको जाना चाहिए कि जिसकी मानवियत, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी इतनी मजबूत हो कि वहां पे जाके न सिर्फ अपनी तकवा और परहेजगारी और दयानत को महफूज रखे बल्कि उसका असर दूसरों तक भी पड़े। कर्बला में आप देखें बहुत सारे इस हवाले से जो है वो दर्स है, मैं सिर्फ एक की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूँ। मौला ने आशूर की शब कहा कि किसी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं, तो एक ने कहा हाँ फर्जंद रसूल मेरे ऊपर कर्जा है, तो मौला ने पूछा कितना है, उसने कहा जी इतना है। मौला ने उसको कहा कि ये ले जाओ, ये पैसे हैं, ये माल है, ये मिल्कियत है,